الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صلوات. آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی ساتویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان عبادت ہی حیات ہے، اور جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا وہ سورہ زاریات کی 56 آیت، جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا. آیت کہہ رہی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خلق نہیں کیا اللہ نے جن اور انس کو مگر یہ کہ اس کی عبادت کریں، یعنی صرف اس کی عبادت کے لیے خلق کیا. خلاصہ بڑی تیزی سے گزشتہ مجالس کا، پہلی مجلس میں ہم نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ اللہ نے سب سے پہلے جو چیز خلق کی وہ عقل تھی، اور عقل کے خلق کرنے سے اس میں وہ خصوصیتیں اس نے عطا کی کہ جو اس کے پاس بدرجہ اتم تھی، انفینٹلی تھی. اس کے پاس علم انفینٹ تھا، اومنیشینٹ تھا، اس کے پاس طاقت تھی، اومنیپوٹنٹ تھا، اس کے پاس ارادہ اور اختیار تھا. یہ سب اس نے کچھ مقدار میں اس عقل کو دیا اور اس کو آزما لیا کہ اس نے اللہ کی بات اپنے اختیار سے سنی اور اس پر عمل کیا. دوسری مجلس میں ہم نے گفتگو کی کہ انسان کو جو عقل کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اختیار جو فری ویل کے نام سے جانا جاتا ہے، اگر اس اختیار کو عموم دیا جاتا، عام بنا دیا جاتا کہ چاہے جو طریقے سے عمل کرنا چاہے وہ عمل کرے بغیر کوئی اوریجنل ڈیزائن کے، بغیر کوئی اوریجنل ڈیزائن کے، کہ اگر ڈیزائن میں فقط عبادت تھا مقصد بنانے کا تو اللہ کا ڈیزائن تھا کہ آپ عبادت کریں، آپ نے اس کے علاوہ کچھ کر لیا کیونکہ اختیار تھا، لیکن ڈیزائن میں ہمارے فالٹ نہیں ہے تو اختیار دیا، لیکن اسی آیت کے حصار میں، اسی آیت کی بندش میں، اسی آیت کی باؤنڈری کے اندر اختیار ہے، لیکن ڈیزائن یاد رکھ لو تمہارا عبادت والا ہے، تم ادھر سے ادھر جا سکتے ہو ڈیزائن کے عنوان سے نہیں، اپنے ڈیزائن کے مقابلے میں اپنے اختیار کو کام میں لانے کے نتیجے میں جو میرا دیا ہے، یعنی تم میرے ملک میں میری مخالفت کرتے ہو میرے دیے ہوئے اختیار سے جو میں نے تم کو دیا ہے. اختیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں جہاں پر اچھائی کو بتا دیا جائے اور اس کے بعد انسان کو اختیار دیا جائے کہ اچھا کرے، اما شاکراً و اما کفورا. تیسری مجلس میں یہ گفتگو تھی کہ کس طریقے سے پوری انسانی سیولائزیشن کے دور میں، تمام کے تمام انسانی سیولائزیشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریلیجنز نے اور میٹافزکس نے، یعنی مادی چیزوں نے نہیں بلکہ روحی چیزوں نے علمی سفر طے کروایا، یعنی انسان کی عقل پہلے جاتی تھی اس کے بعد تجربہ آتا تھا. میں نے کئی مثالیں تیسری مجلس میں دی جس میں یہ ثابت میں نے کیا کہ مختلف، حتیٰ ماڈرن سائنس میں ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے، پہلے ایکویشن آتا ہے اس کے بعد وہ پروف ہوتا ہے. میں نے اسپیشل گریویٹی کا اور اس کے بعد جنرل تھیوری آف گریویٹی کا دونوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا. چوتھی مجلس میں میں نے یہ کہا کہ انسان کے پاس فقط اور فقط مادے کو دیکھ کر اللہ کی طرف حرکت کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جتنی دلیلیں بڑھتی جائیں گی اس کو یقین اپنی فطرت سے کرنا پڑے گا. اگر فطرت جاگتی ہوئی نہ ہو اضافہ علم کا سبب قربت خدا نہیں ہوگا, خدا کو قبول کرنے کا سبب نہیں بن سکتا. فطرت وہ ہے کہ جہاں پر انسان کو یہ چیزوں کو لے جا کے رکھنا پڑتا ہے. وہ لوگوں نے جو اپنی فطرت سے تجاوز کیا, فطرت کا انکار کیا, یہ کہا کہ انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے, کوئی اس کا انیٹ کیفیت کا رکھنا نہیں ہے, اس کی ذاتی کیفیت الہی نہیں ہے, انہوں نے خدا کو ماننے سے انکار کر دیا. حتیٰ وہ پروف بھی ان کا چلے گیا جو میں نے آپ لوگوں کو کیا ہے کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کے ذریعے سے جو 1965 میں واضح طور پر دیکھا گیا اور مادہ بنایا گیا ہے کہہ کر ثابت ہو گیا, اٹرنل ہے کہہ کر ثابت نہیں ہوا. تب بھی لوگوں نے اس بات کو باقی رکھا, اسی پر ٹکے ہوئے رہے کہ ہم یہی چیز کو مانیں گے اور خالق ہم کو مادے میں اگر نظر آئے گا تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. فطرت کی طرف جائیے, ان نشانیوں کو دیکھیے. فطرت پکار پکار کر کہے گی کہ ہمیں اس خالق کی تلاش ہے جو ہمارے لیے یہ قوانین بنایا ہے. ہمارے ہر عمل میں ہم قانون دیکھتے ہیں لیکن اللہ کے لیے ہم قانون نہیں دیکھتے. ہم گاڑی چلاتے ہیں, بریک کی جگہ اگر لگا دیں, اگر ہم کہیں کہ بریک آپ کے لگانے سے گاڑی سپیڈ کر لے گی اور ایکسلیٹر دبانے سے بریک پڑ جائے گا, آپ کہیں گے کہ آپ گاڑی چلائے ہیں کیا کبھی؟ میں کہتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا, کہتے ڈیزائن نہیں ہوا. بریک کو ڈیزائن کیا گیا ہے. اگر آپ ایسی باتیں ہم کو دماغ میں ڈال دیں گے تو ہم چلانے سے گاڑی خاسر ہو جائیں گے, ہم کو شک ہونے لگے گا. بریک لگا رہے ہیں تو گاڑی تیز ہو جا رہی ہے اور ایکسلیٹر دبا رہے ہیں تو رک رہی ہے, تو گاڑی تو چل نہیں سکتی. ہر جگہ قانون ہے لیکن آپ کے بننے میں, کائنات کے بننے میں قانون نہیں ہے. تو آپ کس سطح پر جا کر انکار کر رہے ہیں, کس سطح پر جا کر انکار اور عقل مند لوگ یہ کر رہے ہیں. پانچویں مجلس میں میں نے انسان کی کوشش اور انسان کی آزمائش کی بات کی کہ انسان کو اختیار دیا گیا اور اس کی کوشش ہی کو ریکگنائز کیا جائے گا. لیس علی الانسان الا ما سعی کی آیت کے ذریعے سے کہ انسان کی کوشش بہت بڑی چیز, انسان کی کوشش بہت بڑی چیز ہے. جب اللہ سے مل کر چلتی ہے تو کائنات کو آباد کر دیتی ہے, اور اللہ سے ہٹ کر جب کوشش ہوتی ہے تو کائنات کو برباد کر دیتی ہے. یہ پانچویں مجلس. چھٹی مجلس میں میں نے بتلایا کہ جب یہ اتنی اہمیت ہے اللہ سے جڑ جانے کی اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو ہم نے خلقی کیا ہے فقط اور فقط عبادت کے لیے, تو وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کو اللہ پکڑ کر رکھتا ہے. کل کی مجلس میں میں نے الہام کی گفتگو کی. الہام ایک لوور فارم ہوتا ہے وحی کا, اور میں نے سورہ شمس کے ذریعے سے قد الہمہا فجورہا وتقواہا 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو برائی اور اچھائی کا نفس کو الہام کیا ہے, اور نفس کی بھی میں نے کل کی مجلس میں تعریف کی. آج کی گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. انسان الہام بھی رکھتا ہے, عقل بھی رکھتا ہے, علم بھی رکھتا ہے, اختیار بھی رکھتا ہے, ذاتی طور پر عبادت کے لیے خلق کیا گیا یہ بھی سمجھ میں آنے لگا. اس کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انسان اس عقل کو کام میں لانے کو تیار نہیں ہوتا. اس عقل کو کام میں لانے کو تیار نہیں ہوتا, اس کی پیورٹی کو درک نہیں کرتا, سمجھتا نہیں کہ مجھے کون سا زیور دیا گیا ہے. اللہ نے سب سے پہلی خلقت عقل کو بنایا. روح عقل کی نمائندگی کرتی ہے دنیا میں, نفس عقل کی نمائندگی کرتی ہے دنیا میں, اس کا فارم ہے, دنیاوی فارم ہے نفس. اب جب یہ ہوا اور ہم نہیں ماننے لگے تو قرآن کہہ رہا ہے وہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون, جو عقل سے کام نہیں لیتے ہم ان کو شرک کی نجاست میں ڈبو دیتے ہیں, غرق کر دیتے ہیں, قرار دے دیتے ہیں. مالک یہ کیوں ہوتا ہے, مالک یہ کیوں ہوتا ہے, ہم عقل کام میں نہ لائیں اور تو کہتا ہے کہ تو ہم کو رجس دے دے گا نجاست میں، ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، نجاست میں ڈال دے گا، شرک کی نجاست میں ڈال دے گا، ظاہری شرک اور باطنی شرک دونوں بھی ہو سکتے ہیں. سبب کیا ہے؟ خدا کا جواب بالکل واضح ہے، جب تم ایک سورس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے، سنگل سورس آف خیر کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے، اور خیر اچھائی نیکی ایک سورس سے آتی ہے جو خالق بھی ہے اور رہنما بھی ہے، خالق بھی ہے اور رہنما بھی ہے، خلق کیا، سسٹین کیا، رب ہے، سسٹینر ہے اور ہادی ہے، ہدایت گر ہے. انا علینا للہدا، ہم ہی پر ہدایت منحصر ہے، قرآن کی آیت. یہ سب جب سورس کو تم انکار کرنے بیٹھ گئے تو تم کو وحدت سے ہم نے کثرت کی طرف منتقل کر دیا. سنگل سورس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، ہزاروں سورس آئیڈینٹیفائی کرنے پر مجبور کر دیا. ہر سورس کی طرف تم رغبت کرنے لگے، ہر چیز کی طرف تم رغبت کرنے لگے، اور دنیا کی ہر چیز تمہیں بھانے لگی، پیسہ، مال، دولت، اولاد، فخر، اکڑ، عزت، یہ سب چیزوں کے لیے تم دوڑ پڑے. میری طرف اگر دوڑ پڑتے ہوتے یہ سب دے دیتا، یہ سب دے دیتا جو تمہارے لیے رحمت کا سبب بنتے. دولت دیتا رحمت کا سبب بن جاتی، اولاد دیتا رحمت کا سبب بن جاتی، عزت دیتا، شہرت نہیں، عزت دیتا رحمت کا سبب بن جاتی، شفاعت دیتا رحمت کا سبب بن جاتی. تم کو میں کیا کیا کر دے سکتا تھا اگر تم مجھے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہر خیر کے سورس پر. تمہارا خالق ہوں، جو اطراف دیکھ رہے ہو اس کا خالق ہوں، اور چھوڑ نہیں دیا ہوں خلقت کو، اس کو پکڑ رکھا ہوں. میرا خیر ہر چیز تک پہنچ سکتا ہے اور تمہارے تک تمہارے اختیار سے پہنچے گا. اختیار کس طریقے سے الٹ کر آ رہا ہے دیکھیے. ہر چیز کو خیر میں اپنے طرف سے پہنچا دیتا ہوں، تم کو اختیار دیا ہوں، تمہارا خیر اختیار کے ذریعے سے تم تک پلٹے گا. اگر تم مان لو گے، ہدایت قبول کر لو گے، تو خیر ہدایت کے ذریعے سے پہنچے گا. انکار کر جاؤ گے، کفر کرو گے، تو وہ خیر جا کر شر میں تبدیل ہوگا. میں قصوروار نہیں ہوں، تم قصوروار ہیں. ولا تلومونی، مجھے الزام نہ دینا ہے تو قرآن، مجھے الزام نہ دینا. قد تبین الرشد من الغی، کر چکا ہوں. گمراہی کا راستہ اور رشد کا راستہ، ترقی کا راستہ، میچیورٹی کا راستہ، اس کو میں نے الگ الگ کر دیا ہے. لیکن تم کو کیا ہوا؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال و دولت کی کثرت نے مجھ سے غافل کر دیا. الحا یعنی غافل کرنا، الحاکم التکاثر، غافل کر دیا. مال و دولت کی کثرت نے تم کو، جب تک کہ تم اپنی قبروں کی زیارت نہ کر لو. یہ مادی جولان، یہ حرکت، یہ آگے بڑھ جانا، جب تک تھا دم میں دم نہ ڈرے آسمان سے ہم، جب تک تھا دم میں دم نہ ڈرے آسمان سے ہم، بے دم ہوئے تو آج زمین دبا دیا. اوپر والے سے ڈرنے کا ہم کو سلیقہ نہیں آیا. جب تک کہ کتنی دوڑ دوڑو گے، کتنی دوڑ دوڑو گے، تمہاری دوڑ کیا ہے تم یہ تو سوچو. اور اگر تم دوڑ میرے ساتھ کرو گے تو تمہاری دوڑ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت تک ہم فیہا خالدون کر دوں گا. میرے بغیر کرو گے تو برائی یہاں پر بھی سمیٹے گی، برائی آگے بھی جائے گی. تم قابل نہیں رہو گے کسی تذکرے کے، کیونکہ تم قابل نہیں تھے رے کسی تذکرے کے. تمہیں لایا ہوں دنیا میں اس حالت میں کہ تم شیئن مذکورہ نہیں تھے. قرآن کی آیت، انسان وہ چیز نہیں تھا جس کا ذکر بھی کیا جا سکے، جس کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے اور انتہا جیفے پر ہوتی ہے. جیفا کہتے ہیں وہ مردار کو جس کا کوئی مصرف ہی نہ ہو، کوئی جانور مر جائے اس کی کھال، اس کی کوئی اور چیز کام آ جائے گی. انسان وہ جانور ہے کہ اس کی مرنے پر کوئی چیز کام میں نہیں آتی. آج کے زمانے میں آرگنز لیا جا رہا ہے، وہ ذاتی طور پر انسان کے لیے بنے تھے آج, اور وہ جائز بھی ہے, یوز کیے جا رہے ہیں سائنس کے ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں اللہ کی دی ہوئی رحمتوں کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے, ورنہ ظاہری طور کے اوپر انسان کی ایک باڈی کا کوئی مصرف نہیں ہے. یہ ایک لیول کی انسان کو طاقت عطا کرنے کے بعد اس کا فائدہ آرگن ٹرانسپلانٹ کی شکل میں ہم کو نصیب ہوا, اور علم اللہ ہی کی دی ہوئی چیز ہوتی ہے. میں اس سے پہلے مجالس میں بول چکا ہوں کہ علم کسی کی میراث نہیں ہے. اگر اللہ والے اس کو قبول کر کے آگے بڑھاتے ہیں کہ جیسا انہوں نے کیا ہے تو ان کے ذریعے سے آگے بڑھے گا, اور اللہ والے اگر پیچھے ہو جاتے ہیں علم کا کاروان رکے گا نہیں. اللہ جو بھی چاہے گا ان شرائط کو پورا کر لے گا, اپنے زمانے کے علم کو پوری طریقے سے کسب کر لے گا, اس کے آگے کا مرحلہ اس کو دینے کو تیار ہے, چاہے وہ اللہ کی ذات میں یقین بھی نہ رکھتا ہو. یہ اس لیے رکھا ہے کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو تمہارا ذمہ ہے کہ علم کا کاروان لے کر آگے بڑھو. ہر وہ چیز جو نالج کی طور کے اوپر ہے وہ تم اکٹھا کرو, سمیٹو, اور اس کو ہضم کرنے کے بعد ہم تمہیں آگے کا راستہ دکھائیں گے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. ہم تمہیں آگے کا راستہ دکھائیں گے. اسلام میں ہوا کیا, رسول آئے, ہدایت دی, سمجھایا, اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. مسلمانوں نے تمام دنیا کا علم اکٹھا کرنا شروع کیا, ہر جگہ سے. ہندوستان سے زیرو کا کانسیپٹ لیا انہوں نے, گریس سے, یونان سے فلسفہ اور منطق اٹھائی, اس کو اس کو سب کو ملایا, ملانے کے بعد اس کو ایک نیا رنگ دیا, اور اس نئے رنگ کے ذریعے سے ہزار سال تک انسانوں کو گائیڈ کیا, سیولائزیشن کو گائیڈ کیا. تو پہلا کام کیا ہوتا ہے, پہلا کام جو ہوتا ہے علوم کا اکٹھا کرنا. الحکمت ضالۃ المومن, وزڈم, نالج مومن کی گمشدہ چیز ہے. رسول سے روایت ہے, حدیث ہے, جہاں جہاں کوئی چیز آپ کی گم جاتی ہے کہیں پر مل جائے اٹھا لیتے ہیں. سوچتے ہیں آپ؟ نہیں سوچتے, بغیر سوچے اٹھاتے ہیں. کیوں؟ آپ کی یقین ہے, آپ کو دوسرے کی اگر ہوگی تو آپ دیکھیں گے, یا کہیں کسی سے پوچھ لیں گے کہ کہیں تمہاری ہے یا کسی کی ہے, یا اس کو کسی سیف جگہ رکھ دیں گے کہ کسی کی نظر پڑ جائے جس کی ہو. لیکن اگر اپنی ہو تو ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچیں گے. حکمت, علم مومن کی گمشدہ چیز ہے. اگر اس کے پاس نہیں ہے تو جہاں پر بھی ہوگی اٹھا لے گا, جہاں پر بھی ہوگی اٹھا لے گا. یہ انسان کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ کہ جیسے اللہ کو ماننے لگتا ہے اور علم اللہ کی دی ہوئی چیز ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ اب مجھے اللہ نے عقل دی اور اس عقل کو کام میں لانے کے نتیجے میں علم دیتا جا رہا ہے, تو میں جو سب سے اعلیٰ عطا ہے اللہ کی وہ علم ہے. سب سے اعلیٰ, سب سے بلند عطا جو اللہ کی ہے انسان کو وہ علم ہے. العلم نور, علم نور ہے, جس کے دل میں چاہتا ہے اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. یہ ہم کو ملتا ہے. اب آپ کو نور نہیں چاہیے تو ظلمتوں میں رہیں گے. العلم سلطان, علم حاکم ہوتا ہے, حکومت کرتا ہے. آپ اگر علم سے دور ہو جائیں گے آپ غلام بنیں گے جن کے پاس علم ہو, اور وہ علم اگر وہ خدا کے بغیر استعمال کریں گے تو آپ پر بے انتہا ظلم ہوگا, آپ کو بھنگی بنا دیا جائے گا. جیسے کہ کوشش کی جا رہی ہے, ہم کو پنکچر والے کہہ کر پکارا جا رہا ہے. شرم ہے رسول کی امت اپنے آپ کو یہاں تک گرا دے کہ دوسرے اس کو پنکچر جوڑنے والوں کے نام سے یاد کریں, اور کھل کر کہیں کہ ہم تمہیں وہ لیول پہ لا دیں گے کہ جو لیول پہ دوسروں کو ہم پہلے لا چکے ہیں, اچھوتوں کو ہم پہلے لا چکے ہیں, وہ لیول پر تم کو لا نہیں سکے. دلتوں کو کس نے دلت بنایا؟ اچھوتوں کو کس نے اچھوت بنایا؟ کہتے ہیں ہمارے پاس 2000 سال سے زیادہ کی تاریخ ہے, ہم ایکسپرٹ ہیں لوگوں کو دلت بنانے کے، اچھوت بنانے کے، آج اب تم ہمارے ہاتھوں گٹے ہو، ہم تم کو اچھوت بنا کر چھوڑیں گے، یہ اعلان کرتے ہیں یوگی آدتیہ ناتھ، اچھوت بنا کر چھوڑیں گے، تیار ہیں ہم اچھوت بننے کے لیے، راستہ ایک ہی ہے، علم کی طرف بالکل اس طریقے سے جاؤ کہ جس طریقے سے رسول نے سمجھایا، جس طریقے سے قرآن نے سمجھایا، جس طریقے سے اہل بیت نے سمجھایا، صلوات بھیجے بر محمد والے محمد، ہمارے پاس چوائس جیسی چیز نہیں ہے، چوائس نہیں ہے، علم اس لیے ضروری ہے کہ یہی علم ہماری نماز کے درجے کو بلند کرے گا، ہماری عبادتوں میں چار چاند لگا دے گا، حدیث میں ملتا ہے ایک عالم کی عبادت 70 عابدوں کی عبادت سے زیادہ ہوتی ہے، اور 70 کا ورڈ انفینیٹی کے لیے یوز ہوتا ہے عربی میں، عالم بن کر اگر نماز پڑھو گے ایک آرڈنری عالم کے مقابل میں 70 گنا یا انفینیٹلی سپیریئر تمہاری نماز ہوگی، کیونکہ تم جان کر پڑھو گے، اور جان کر پڑھنے والے کی روح الگ طریقے سے منقلب ہوتی ہے، نہیں جان کر پڑھنے کی روح منقلب ہوتی ہے لیکن بالکل کم، اللہ وہ کرنے پر بھی تیار ہے لیکن علم کے ذریعے سے اگر نماز پڑھو گے، عبادتیں کرو گے تو اس کو الگ ہی لیول پر اللہ لے جانے کو تیار ہے، ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم فالو کریں ان کو کہ جن کے پاس دین نہیں ہے، علم کا راستہ لے لیں گے، اللہ بتا رہا ہے، اللہ حکم کر رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے، اللہ حکم کر رہا ہے، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، نہیں نیگیٹو ہو جاؤ گے، زیرو پر نہیں رہو گے، علم کرتے تو آگے بڑھتے پوزیٹو ٹیریٹری میں جاتے، نہیں اگر کرو گے نیگیٹو ٹیریٹری میں جاؤ گے، یا ایھا الذین آمنو لا تطیعوا الکافرین فیردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو تم کسی شکل سے اطاعت نہ کرنا کافرین کی، وہ تمہیں پلٹا دیں گے، یعنی تمہارے دین سے پلٹا دیں گے، اور تم پلٹ جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں کی طرح، فتنقلبوا خاسرین، نقصان اٹھانے والوں کی طرح تم پلٹ جاؤ گے، بل اللہ مولاکم وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ اس کے علاوہ تم اگر اللہ کی طرف جاؤ اللہ تمہارا ناصر بن جائے گا، تمہارا مولا ہے، تمہارا ہادی ہدایت کرنے والا ہے، اور قرآن کہتا ہے نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا مولا ہے اللہ اور کتنا اچھا نصرت کرنے والا ہے، تو اللہ کی نصرت کی طرف جاؤ، آج کی دنیا جوانوں کو اس طریقے سے اپنے طرف کھینچ رہی ہے، آکرشت کر رہی ہے کہ لوگ اللہ کی طرف کم دنیا کی طرف زیادہ جاتے ہوئے خوش رہ رہے ہیں، اور اچیومنٹس کو بھی دنیا میں مادی طور پر ناپا جا رہا ہے، اگر مادہ کسی کے پاس زیادہ آ گیا ہو، پیسہ زیادہ آ گیا ہو، جوان ہے بڑی تنخواہ کما رہا ہے، بولے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے، فلاں جگہ فلاں کمپنی میں جا کر اس کو اتنے لاکھ مل رہے ہیں، بڑی اعلیٰ چیز ہے، پیسہ تولا جا رہا ہے، ایمان تولا نہیں جا رہا ہے، اس کی یوٹیلیٹی اللہ کے لیے کیا ہے وہ تولی نہیں جا رہی ہے، اس میں اور ایک غیر مسلم میں جو دنیا لوٹ رہا ہے کوئی فرق ہی نہیں باقی رہا، وہ دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے، سب چیز قبول ہے اگر مال دولت آ رہی ہے، تو پھر اللہ کہاں ہے، اللہ وہ چیز ہے جو مال و دولت کے ساتھ ساتھ کہیں کونے کونے میں رہتا ہے، جیسا میں نے گزشتہ کہا اس کو پکارا جاتا ہے تاکہ وہ ہم کو رن آؤٹ نہ کر سکے، سٹیج میں ہماری زندگی کے اس کو بھی ہم نے جگہ دی ہے، گیسٹ آرٹسٹ کے طور پہ لاتے ہیں اس کو اپنی ضرورت کے حساب سے، اور اس کو ہلکے سے پھر پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، اور اپنی زندگی کو سیدھا سادہ چلا رہے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہوئے بھی آپ سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں دنیاوی معیار پر، آپ سے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں دنیاوی معیار پر، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر آپ حسد بھی کرتے ہیں، اے کاش کہ ہم کو وہ گیسٹ آرٹسٹ بھی نہ ہوتا، زندگی ایسی مل جاتی، اے کاش کہ اللہ کو ہم ایک گیسٹ آرٹسٹ کے جیسا بھی نہ لاتے ہوتے اور ہم کو ویسی جو مل جاتی زندگی، گیٹس والی، پیٹس والی، آرزو ہے. دنیا کو دیکھتے ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، چمک دیکھتے ہیں، دمک دیکھتے ہیں، اور یہ چمک دمک دیکھنے کے نتیجے میں ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، مبہوت ہو جاتے ہیں، حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، اور ترازو ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. وہ میزان جو اللہ نے بنائی ہے وہ ہمارے ہاتھ سے کہیں نکل جاتی ہے. قرآن بلاتا رہتا ہے، ہم چھوڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں. ہم جگہوں میں دیکھتے ہیں لوگوں نے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا، لوگوں نے رسول کا ساتھ رسول کی زندگی میں چھوڑا، ہم رسول کا ساتھ رسول کی زندگی کے بعد چھوڑ رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ہم رسول کا ساتھ رسول کے بعد چھوڑ رہے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے محمد مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے ہیں. افئن مات او قتل، اگر رسول کو موت آ جائے یا مار ڈالے جائیں، افئن مات او قتل، اگر وہ مر جائیں یا مارے جائیں، لن قلبتم علی عقابکم، کیا تم اپنی پیٹ پیچھے پلٹ جاؤ گے دین سے؟ ومن ينقلب، اور جو پلٹ جائے گا اپنی پیٹ دکھا دے گا رسول کے دین کو، وہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے دے گا. اب یہ شاکرین ہے کون؟ کس نے رسول کے بعد علم کا، رسول کے دین کا ذمہ لیا؟ کس نے اس ذمے کو پورا کیا؟ اور کیسے اس ذمے کا آج ہم پر اثر ہوتا ہے؟ وہ سب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. رسول کے بعد دنیا کی دوڑ شروع ہو گئی، ملک فتح کرنے کا کام آغاز ہو گیا، اتنے ملک فتح کیے گئے، روم کے کئی حصے قبضہ کر لیے گئے، ایران کے کئی حصے قبضہ کر لیے گئے، بڑی تیزی سے دوڑ دنیاوی مال و منال کے لیے لگی رہی. اتنا پیسہ آ گیا لوگوں کے پاس کہ جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا. مدینۃ الرسول میں جب ابتدار مدینہ منتقل ہوئے تھے، مہاجرین تنگی کی زندگی تھی، جنگ خندق میں بتلاتے ہیں کہ ایک ایک کھجور کھا کر خندق کھودا کرتے تھے، وہ غربت جا کر تبدیل ہو گئی. کروڑوں کا مال آ گیا، ہزاروں کے گھوڑے بڑے بڑے اصحاب کے ہونے لگے، محل بنوانے لگے، اور زندگی میں ہر چیز فراوان ان کو ملنے لگی، اور وہی نتیجہ نکلا الحاکم التکاثر کا، مزداق بن گئے. تم کو کثرت مال و دولت نے اللہ سے غافل کر دیا. اس کی دلیل میں نے بتلایا آپ کو، علی کے خلاف 25 سال بعد تلوار نکل آتی ہے صاحب کی، طلح کی، زبیر کی. جناب عائشہ کو لے کر تینوں جاتے ہیں اور پہلی جنگ علی کے خلاف ہم دیکھتے ہیں ہوتی ہے. وہ علی جس کے بارے میں ہیں پیغمبر نے کہہ دیا تھا کہ علی تمہاری مخالفت نہیں کرے گا، یا منافق یا کافر. پھر بھی وہ باتیں سننے والے اپنی دنیا کے لیے علی کے مقابل میں، زبیر تو پھپھیرے بھائی تھے، رشتے کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا، جنگ پر آ گئے. اب اندازہ لگائیے جب رسول کے ساتھ رہنے والے، یہ احادیث سننے والے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، یہ سب سننے والے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، آپ تعجب کریں گے، اہل بیت میں علی کو حتی ابن تیمیہ کہتے ہیں، کسی کے بارے میں شک کر لینا، علی کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اہل بیت میں تھے یا نہیں ہے، کتابوں میں ان کی موجود ہے، علی ویسے رکن تھے اہل بیت کے۔ آپ تعجب کریں گے کہ بی بی فاطمہ الزہرا تو بیٹی تھی، علی داماد تھے، لیکن ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کوٹ کیے جاتے ہیں آج کے زمانے میں کہ علی کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ وہ اہل بیت میں تھے یا نہیں تھے، شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو علی نے اپنا کام کیا، جو بھی مخالفات گئے وہ علی نے اپنے اصول کو باقی رکھے، حسین کے بعد علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، وہی روش رہی، وہی طریقہ رہا، وہی علم کا پھیلانا، وہی حدیثوں کا عام کرنا، وہی نیکی، وہی شرافت، وہی طریقوں پر ایک سلسلہ ہے کہ چلا جا رہا ہے۔ دوسرے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مدت کے بعد، مولا کے شہادت کے بعد اور کچھ 6 مہینے بعد معاویہ کے پاس حکومت آ جاتی ہے سلح امام حسن کے نتیجے میں، اس کے بعد وہ سلسلہ جو جاتا ہے وہ دنیا پرستی، حتیٰ مودودی جو کہتے ہیں، خلافت جا کر ملوکیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے ملوکیت ہوئی ایک دنیاوی نظام بن گیا، اسلام آیا اور رسول کے 30 سال کی مدت کے بعد، 30 سال کی مدت کے بعد ملوکیت میں تبدیل ہو گیا، یعنی دین کا لبادہ حکومت اسلامی کا اتار دیا گیا۔ یہ اہل سنت کے بڑے مفکرین کہہ رہے ہیں کہ دین کا نام رہ گیا تھا اور کچھ نہیں رہا تھا، دین پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ حتیٰ میں نے یزید کا کل کا شعر بھی پڑھا تھا کہ لعبت الحاشم ملک فلا خبر جا وحی النزل، کہ ہاشم نے تو جھوٹی ڈھونگ رچائی تھی وہی وہی کہہ کر، نہ کوئی وہی آئی تھی اور نہ کوئی اللہ کے طرف سے خبر آئی تھی، یہاں تک بات چلی گئی۔ دوسرا سلسلہ انی تارکم فیکم سخلین والا، کتاب اللہ ولترتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تزلوا ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، تمام معروف سنی حدیث کی کتابوں میں یہ آپ کو روایت ملتی ہے اور بحد تواتر ہے، یعنی اتنے اصحاب نے نقل کیا ہے کہ اس کے بارے میں 1% بھی شک ہونا پاسبل نہیں ہے، 1% بھی شک ہونا پاسبل نہیں ہے۔ اور کیا کہہ رہی ہے، 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری آل، اگر تم ان سے تمسک کر لو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ آپس میں 2 جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کر لیں۔ کتاب خدا جامد چیز ہے، عمل نہیں کرتی، لکھی ہوئی چیز ہے، اہل بیت زندہ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، سوسائٹی میں ہیں، اچھائی برائی کا امکان ہے۔ یہ حدیث آ کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو قرآن کسی طریقے سے بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ اگر ایسوں کو نہ رکھے کہ جو قرآن کا وہ انٹرپریٹیشن کریں جو میں کرتا تھا، تو پھر قرآن کو ایسا انٹرپریٹ کیا جائے گا کہ ظالمین کی بھی بات سننا قرآن سے ثابت کیا جائے گا۔ پولیٹیکل سائنس جو ڈیولپ ہوئی برادران اہل سنت میں، وہ حکام کے لیے ڈیولپ ہوئی کہ کتنا بھی بڑا گناہ کر ڈالے حاکم، اس کے مقابلے میں آپ نہیں اٹھ کھڑے ہو سکتے، مگر یہ کہ اعلان کر دے کہ وہ مسلمان نہیں رہا، اور پوری تاریخ میں ایک بھی نہیں ملا حاکم جو مسلمانوں پر حکومت کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، پی کے شیر میں بول دے یا بول دے نہیں معلوم، اعلان کوئی نہیں کیا، حتی یزید بھی اعلان نہیں کیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اس کے اشعار سے مفہوم نکالا جاتا ہے، جب تک اعلان نہ کر دے تب تک اس کی مخالفت کوئی نہیں کرنے والا ملا۔ تو آپ نے کیا قسم کا لا بنایا، چاہے وہ فسق کرے، فجور کرے، ظلم کرے، لوگوں کا مال کھا جائے، لوگوں کی عزت پر ہاتھ مارے، کچھ بھی کر دے، حتیٰ اگر اس کی آج کے فتوے آ رہے ہیں کہ اگر ٹیلی ویژن پر بھی اس کی یہ بدکاریاں نظر آ رہی ہوں تب بھی آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا, قرآن کو لا کر کہتے ہیں کہ ظالمین کی مخالفت کرنا ظلم ہے. گیا, چلو بروں نے برا کر لیا, اچھوں نے کیا کیا, بروں نے برا کر لیا, اچھوں نے کیا کیا. اب آپ تاریخ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھیے, ابو حنیفہ سب سے معروف امام برادران اہل سنت کے, آپ وکیپیڈیا چلے جائیے, میں اور تحقیقی کام نہیں کر رہا ہوں, جوانوں کے سے خطاب ہے, وکیپیڈیا چلے جائیے, کس نے ان کو انفلوئنس کیا, ان میں آپ ابتدائی ناموں میں پڑھ لیں گے زید ابن علی اور امام جعفر صادق. زید ابن علی چوتھے امام کی کے فرزن اور امام جعفر صادق جس کی انہوں نے شاگردی اختیار کی تھی, وکیپیڈیا میں مل جائے گا آپ کون لوگ ان کو انفلوئنس کیے. امام مالک دوسرے, ان کے لیے مل جائے گا آپ کو کہ امام علی ابن الحسین زین العابدین اور امام جعفر صادق, وکیپیڈیا بول رہا ہوں, وکیپیڈیا میں جا کر دیکھ لیجیے گا کس نے انفلوئنس کیا ان کو, یہ دو نام مل جائیں گے, چوتھے امام اور چھٹے امام, اور ان کے درمیان پانچویں امام تھے جن کو در کیا تھا مالک نے, مدینے کے آدمی تھے, یہ مدینے کے آدمی تھے ٹھیک ہے, لیکن امام جعفر صادق کا نام اتنا معروف ہو گیا کہ امام محمد باقر کا نام کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے, حالانکہ جعفر صادق علیہ السلام کا خود کا جو علمی ذخیرہ تھا وہ حضرت علی سے امام محمد باقر کے ذریعے سے آیا تھا, صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو مالک پر چوتھے امام کا, آبویسلی پانچویں اور چھٹے امام کا اثر رہا, جس میں نام دو کا وکیپیڈیا میں مل جائے گا آپ کو, چوتھے امام کا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا. آئیے شافعی جو پیدا ہوئے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد, ان کو کس نے انفلوئنس کیا, دو نام ملتے ہیں, امام جعفر صادق کا نام ملتا ہے اور سیدہ نفیسہ کا نام ملتا ہے, اور یہ مصر کی بات ہے مدینے کی بات نہیں ہے. یہ سب جو انفلوئنس ہوئے تھے امام ابو حنیفہ اور امام مالک, مالک تو رہنے والے مدینے کے تھے, ابو حنیفہ پیدا کوفے میں ہوئے تھے لیکن آ کر مکے اور مدینے میں درس حاصل کیا تھا اور امام سے فیض یاب ہوئے تھے مدینے میں. امام شافعی پیدا ہوئے فلسطین میں اور زندگی گزاری مصر میں فسطاط میں, قاہرہ کے قریب ایک محلہ ہے سببز کا. امام کی بھی شہادت کے بعد کی ان کی ولادت ہے. ہوا کیا, کیسے وہ ہوا, دو نام ملتے ہیں, ایک نام ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا اور دوسرا نام ملتا ہے سیدہ نفیسہ کا. سیدہ نفیسہ جو تھی وہ پڑ پوتی تھی اور پر نواسی تھی امام حسن کی, اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہو تھی جو منتقل ہو گئی تھی اور چلی گئی تھی فسطاط کو, قاہرہ کے قریب جو منطقہ تھا اس زمانے میں جو آباد تھا, اور وہاں پر وہ اپنے علم کا جلوہ جس کو کہیں گے دکھاتی تھی. زنانے میں علم اتنا تھا کہ امام شافعی کے نام پہ وکیپیڈیا کہہ رہا ہوں, تحقیقاتی اور کاموں میں جائیے تو اور تفصیل مل جائے گی. اوپر اوپر کی جو تحقیق ہے اس میں ان کا نام ہے کہ ان کے گھر کی بیٹی چھٹے امام کی بہو اور امام حسن کی پڑپوتی اور پڑنواسی دونوں سلسلوں سے وہ مل جاتی. پہلا نام آپ امام حنبل کو, اس کے بعد آئے وہ, سب سے پہلا نام ملے گا آپ کو امام شافعی کا. یہ کس نے متاثر کیا امام حنبل کو, شافعی نے. تو یہ سلسلہ آپ کو جاتے جائیے پیچھے انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی پورے کا پورا, جب ان کی زندگی میں تھے تو ڈائریکٹلی انفلوئنس کیا, زندگی کے بعد انڈائریکٹلی انفلوئنس کیا امام حنبل کو بھی. کس طریقے سے یہ اثر انداز ہونے کی طاقت کیسے آئی, فکر ڈیولپ کیسے ہوئی, تحقیق ڈیولپ کیسے ہوئی, پورا ٹریڈیشن اہل بیت کا علمی ٹریڈیشن ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابہا کا مطلب سمجھ میں اب آ رہا ہے کہ میں شہر ہوں علم کا اور علی اس کے باب ہیں. یہ باب آج تک کھلا ہے, یہ باب آج تک کھلا ہے, میں آگے بتلاؤں گا. تو یہ ابتدائی دور میں, اس کے بعد آتے جائیے عقلی علوم کی حد تک جب آتی سائنسز میں, جابر ابن حیان ڈائریکٹ شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام کی, اور جو ہاؤس آف وزڈم بنا تھا ہارون کے دور میں اور مامون کے دور میں اس کو ترقی ملی تھی, اس کے فاؤنڈرز میں سے آتے ہیں یہ, جس کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے, اور ان کے تحقیقات اتنے وسیع تھے کہ جس کی حد نہیں, اور امام نے ان کو تربیت کی تھی حتیٰ کہ گناہ سے بچ کر کیسے رہنا چاہیے تاکہ علم اضافہ کرے خدا. تم تقویٰ کرو اللہ علم دے گا, قرآن کی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کئی آیتیں مل جائیں گے, اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. امام فرماتے ہیں جابر اگر تم اخلاص کر لو, پیورٹی لالو, پیورٹی لالو اپنے میں, تو شیطان تمہارا وجود ہی نہیں رکھتا. یو ہیو گاٹ ریڈ آف یور سیٹن, آپ کا سیٹن آپ کے ہاتھ پاس سے نکل گیا ہے. کیوں؟ تو بولے قرآن میں کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے تمام بندوں کو بھگا سکتا ہے سوائے مخلصین کے, اور وہ خود کوٹ کرتا ہے اللہ قرآن میں اس کو کہ میں تیرے تمام بندوں کو بھگا دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. تو دونوں طرف سے اللہ نے بات کمپلیٹ کر دی, گیٹھی باندھ دی, کسی طریقے سے نہ شیطان بھیکا سکتا ہے اپنے ہی قول کے حساب سے, اور ہمارا قول اس سے پہلے موجود تھا کہ تو سب کو بھیکا سکتا ہے سوائے, تم اخلاص کر لو شیطان تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا. اور جب شیطان کے وسوسے ختم ہو جائیں گے اللہ کا علم بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. گناہ سے دوری اور قربت خدا, اللہ للہ دین الخالص, بے شک اللہ ہی کے لیے دین خالص ہوتا ہے قرآن کی آیت. اللہ کے لیے پیور ریلیجن ہوتا ہے. یہ پیورٹی لائی گئی اللہ کی طرف سے اور ایکسٹینڈ کی گئی, اور یہ ایکسٹینشن ہر جگہ پر آپ کو دکھے گا. سائنس میں گیا, سائنس میں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفہ اور سائنس مل کر چلتے تھے اس زمانے میں. حتیٰ جتنا کام جابر کو آپ کو ملتا ہے عقائد پر بھی ملتا ہے, شیعہ اور ڈاکٹرنز کے اوپر ان کا کام ہے, قیامت کے تصور پر, انسان کو سیلویشن کیسے حاصل ہو سکتا ہے اس کے اوپر, یہ پورے اسٹڈیز ہیں ان کے جو انہوں نے انجام دی ہیں. اس کے بعد ہم کو فارابی آتے ہیں, بو علی سینا, یہ سب امام سے انسپائرڈ لوگ ہیں آگے کے زمانے کے. آج سے تقریباً 1100 اور 1000 سال پرانے لوگ ہیں, ائمہ کے دور کے بعد والے لوگ ہیں, رہبتے کبرا کے لوگ ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ فلسفے کو, فکر کو آگے بڑھاتے ہیں, عقل کو کس طریقے سے کام میں لا کر سوسائٹی کو آرگنائز کرنا چاہیے, اس کو اللہ سے کیسے سوچ کر دماغ لگا کر ریلیٹ کرنا چاہیے. یہ پورا سرمایہ جو آیا ہے یہ پیورٹی کے طرف سے ان تک پہنچا, اور ان کی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں. ہم کو حوضے میں بو علی سینا کی شفا پڑھائی جاتی ہے, بندہ پڑھ کر آیا ہے, اور یہ فلسفی ٹریڈیشن آج تک باقی ہے. آج بھی ہمارے پاس بڑے لیول کے فلاسفہ ہیں اور بڑے لیول کے فقہا ہیں, ہمارے پاس اجتہاد بند نہیں ہوا, اجتہاد بند ہونے کی چیز ہی نہیں ہے. برادران اہل سنت نے اتنا بڑا غضب کیا کیونکہ انہوں نے اپنا اجتہاد بند کر دیا, ان کے پاس گروتھ جانے کی جگہ جمود آ گیا, اسٹیگنیشن آ گیا. آج ان کے پاس مجتہد نام کے لوگ نہیں ملتے کہ جو ایک ٹریڈیشن کے ماننے والے ہوں, نتیجے میں ان کو جانا پڑتا ہے چار ائمہ کے پاس, اور ماڈرن زمانے کی ترقی کے ساتھ جو مسائل کو ہینڈل کرنا تھا اس کو ہینڈل نہیں کرنے کے نتیجے میں ٹریبل طلاق جیسے مشکلات ہم کو پیش آنے لگتی ہیں کہ سپریم کورٹ کو لا کر اس کو نکالنا پڑتا ہے, جبکہ خود وہ کہتے ہیں کہ طلاق بدعت تھا, رسول سے یہ طلاق نہیں آیا تھا. جو رسول سے نہ آئے وہ دین میں کیسے آ گیا؟ کہا نہیں, وہ گزشتہ کے فقہا نے کہا تھا. اگر وہ فقہا نے کہا تھا ان سے غلطی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہاں بولے غلطی ہوتی ہے. تو ان کی غلطی کو بھی آپ مانیں گے؟ نہیں, اجتہاد تو نہیں کر سکتے, اگر کریں گے تو ہم عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے, پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہو. یہ پرابلم آ گیا کہ اجتہاد کو کھولو تو تو اجتہاد کے لیے بنیادیں باقی نہیں رہتی کہ کن بنیاد پر اجتہاد ہوگا نہیں معلوم. آئمہ نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اجتہاد کے لیے پہلے ایک فریم ورک بنا دیا. بغیر فریم ورک کے اگر آپ اجتہاد کرنے کو جاؤ گے تو آپ کچھ بھی نتیجہ نکال لیں گے. جس طریقے سے میں نے ابھی کہا کہ ظالم کی مخالفت آپ کو کرنا نہیں ہے جب تک کہ وہ اعلان نہ کر دے کہ میں مسلمان نہیں رہا. اجتہاد گیا کدھر؟ بادشاہوں ہمارے پاس لوگ فتووں کے کتابوں میں لکھے ہیں. ارون شوری نے فتوا کہہ کر ایک کتاب لکھی, فتووں پر ایک کتاب لکھی جس میں اس نے مختلف فتوے نکالے, اور ایک یو پی کا فتوا جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کو جو حرام کیا گیا ہے شراب میں وہ لوکل شراب ہے, تھرا ہے, ہماری اصطلاح میں گڑمبا ہے, ولایتی شراب حرام نہیں ہے. فتوا ہے, لوگ نکال نکال کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ پیسے والوں کی شریعت ہو گئی. ارے شریعت جب رسول کی تھی تو سب کی تھی, کیونکہ رسول کا رب رب الناس تھا, ملک الناس تھا, الہ الناس تھا, لوگوں کا رب تھا, خاص لوگوں کا رب نہیں تھا. جب رب جا کے خاص لوگوں کا رب کر دیا گیا تو فتوے بھی خاص نکلنے لگے. سب کے لیے نہیں ہوتے تھے, خاص لوگوں کے لیے ہوتے تھے, اور وہ خاص حکومت کرتے تھے اور مفتیوں کو پیسے کھلاتے جاتے تھے تاکہ ان کی دنیا آسان ہو جائے. اور اسی بنیاد پر کہنے والوں کہہ دیا کہ دین افیم ہے, دین اوپیم آف دی ماسز ہے. کیوں کر دیا گیا؟ حقیقی روشنی دین کی اس کو خاموش کر دیا گیا, اخلاص کی روشنی کو ختم کر دیا گیا, پیورٹی آف انٹینٹ کو بے معنی سمجھا گیا. یہ سب کرنے کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ سے ہمارا دین نکل گیا. لیکن آج بھی امید ہے آئمہ کا راستہ, اہل بیت کا راستہ, جس کو اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں اور شیعہ بھی قبول کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت قبول نہیں کرتے آئمہ کو, ہجرت کو, اہل بیت کو قبول نہیں کرتے, قبول کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے امام حسین کے نام پر کتنوں نے اپنی عزاداری کی تیاری شروع کر دی ہے. ہمارے پر ذمہ ہے کہ ہم مثال صحیح بن سکیں, ہم ماننے والے اہل بیت کو صحیح مان کر بتا سکیں کہ دیکھو ان کا راستہ آج بھی رائج ہے. اگر راستہ آج رائج نہیں ہوا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہاں سے بن پاؤ گے؟ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے لائی گئی ہے, لوگوں کے فائدے کے لیے ہونا, اپنے فائدے کے لیے نہیں بولتا ہے اللہ. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے لائی گئی ہے. تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ہم اگر خود اچھائی کی طرف جانے والے نہ ہوں اور برائی سے بچنے والے نہ ہوں تو ہم کس کو اچھائی کی طرف بلا سکتے ہیں؟ اہل بیت کے نام پر, قرآن کے نام پر ہم اپنی ڈیوٹی میں فیل ہو رہے ہیں. آئمہ سے روایتیں موجود ہیں, برائی تو برائی ہوتی ہے, برائی تو برائی ہوتی ہے, ہماری نسبت کے طرف سے تمہارے لیے عام برائی بہت بڑی برائی ہونی چاہیے. بھائی برائی تو برائی ہوتی ہے, برائی اچھائی تو نہیں ہوتی نا. امام کہہ رہے ہیں کہ برائی تو برائی ہوتی ہے لیکن کیونکہ تمہاری نسبت ہم سے ہے, وہ برائی معمولی برائی تمہاری نظروں میں نہ رہے, بہت بڑی برائی تم کو نظر آئے. جب بہت بڑی نظر آئے گی تو تم کرو گے نہیں, معمولی سمجھو گے تو کرتے جاؤ گے, معمولی سمجھو گے تو کرتے جاؤ گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ دیکھو برائی کو زیادہ بڑا دیکھنا, زیادہ بڑا دیکھنا, میگنیفائی کہ ہو جائے. تمہاری روح شفاف رہے گی تو برائی میگنیفائی ہو جائے گی, اور تمہاری روح شفاف نہیں رہے گی تو میگنیفائی ہونے کی جگہ منیمائز ہو جائے گی. تو منیمائز جب ہو جائے گی تو وہ بالکل ایسی لگے گی جیسے کہ کوئی معمولی چیز ہے, اور معمولی چیز کی طرف انسان کی عادت ہے کہ توجہ اتنی نہیں کرتا. اللہ کو معمولی سمجھنے لگے اگر ذہن تو اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا تو برائی کی طرف کیا کرے گا؟ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. یہ عجب عجب طریقوں سے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. اللہ نے واضح صاف ستھرا دین ہم کو دے دیا ہے. رسول سے حدیث میں ملتا ہے کہ تمہاری شریعت جو ہے وہ سمحا ہے اور سہلا ہے. سمحا کا مطلب جو بہت زیادہ چیزوں کو پرمٹ کرتی ہے, اور سہلا کا مطلب آسان سہل. رسول کہہ رہے ہیں اپنی حدیث میں تمہاری جو شریعت یہ ہم نے پیش کی ہے تمہارے لیے راستہ, شریعت کا مطلب راستہ, وہ بہت زیادہ چیزوں کو پرمٹ کرتا ہے, بہت کم چیزوں کو روکتا ہے اور آسان ہے. قرآن کی آیت آ کر بڑی آسانی سے ایک کلیہ دے دیتی ہے, ایک جنرل رول دے دیتی ہے. اے رسول کہہ دو انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ختم. یہ چیزوں میں اے رسول کہہ دو اللہ نہیں حرام کرتا مگر یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں. انما نہیں کرتا حرام مگر ایک, انڈیسنسیز, فواہش, ہر وہ چیز جس میں انڈیسنسی ہو, فحشا ہو, ظاہری برائی نظر آتی ہو اس کی, یا ظاہری برائی ما ظاہرہ میں ہو ما بطن, اس میں سے جو ظاہر ہے وہ اور یا جو ظاہر نہیں ہے, یہ دونوں چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں. ڈیٹیلز ہم کو مل جائیں گی فقہ میں جا کر, اسلامک لا میں ایک ٹائٹل دے دیا گیا ہے اللہ سوائے ان چیزوں کے. پہلی الفواحش ما ظاہرہ منہا وما بطن, جو اس میں سے ظاہر ہیں اور جو اس میں سے باطن ہیں. ظاہر جو بالکل نظر میں آ جائیں گی, جس میں بدن نمائی ہے, جس کے اندر جوا ہے, جس کے اندر اور چیزیں ہیں جس کے ظاہر برائیاں نظر آتی ہیں. دوسرے جو باطن ہیں وہ چیزیں ہو جائیں گی کہ جو عبادتوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہیں. اس میں کیا کیا ہے پھر اس کی ایک فہرست بن جائے گی, لیکن ایک ٹائٹل مل گیا آپ کو کہ جو فواہش ہیں, انڈیسنسیز ہیں, آؤٹ ہو گئے. دوسری گناہ ایک جنرل ٹائٹل ہے. گناہ کی پھر جو کسوٹی ہے وہ چیز ہے کہ جو اللہ سے آپ کو اتنا دور کر دے کہ آپ کو اللہ کی طرف جانے کی خواہش کم ہوتی جائے, اللہ کی طرف جانے کی خواہش آپ کو کم ہوتی جائے, وہ گناہ میں آ جاتا ہے. والبغی, دوسرے پر ظلم کرنا بغیر کوئی انٹائٹلمنٹ کے, دوسرے کو ٹرانسگریس کرنا کوئی انٹائٹلمنٹ ہی نہیں ہے اس کو, آپ اس پر حملہور ہو گئے, آپ کو حق ہی نہیں تھا حملہور ہونے کا. البغی بغیر الحق, یو ہیڈ نو انٹائٹلمنٹ, آپ کے پاس کوئی انٹائٹلمنٹ ہی نہیں تھا, اس پر دیکھا کمزور ہے چڑھ بیٹھے, یہ بھی حرام ہو گیا. اور اللہ کا کوئی شریک ٹھہرانا, کیونکہ اس کے لیے تمہیں کوئی جواز نہیں دیا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی نیک لوگ ہیں, بڑی زندگی اپنی نیکی میں گزار دی, پیغمبر جیسے تھے, آج اگر ہم ان کو بت بنا کر پوچھتے ہیں, پوجیہ بنا دیتے ہیں تو کیا برا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کی میں نے پرمیشن نہیں دی ہے, عبادت کی پرمیشن فقط اللہ کے لیے ہے. باقی کوئی کتنا بھی اچھا ہو, مکے میں بھی جو بت تھے وہ ڈکائٹوں کے نہیں تھے, چوروں کے نہیں تھے, نیک لوگ تھے جن کے بت بنا دیے گئے تھے. اللہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر میں نے کوئی اتھارٹی تم کو نہیں دی ہے, وہ ختم ہو گیا. پیور اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, اللہ للہ دین الخالص کی بنیاد پر. اور آخر میں, اور اللہ پر وہ بات نہ کہو اللہ کے بارے میں جو تم جانتے نہ ہو. ولا تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اللہ کے خلاف کوئی ایسی بات مت کرو جو تم جانتے نہیں ہو. اللہ کے بارے میں منہ کھولنا تو علم کی بنیاد پر کھولنا, اندازے کی بنیاد پر نہیں کھولنا, کیونکہ ہاں اللہ بخش دے گا سب کو. ہاں اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے بخش دے گا, شرائط بھی تو ہیں آگے. یہ آدھی بات کرنا اور آدھی نہیں کرنا, یہ جو ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اللہ پوری بات کر رہا ہے, اب اس کو آدھی پیش کر رہے ہیں تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. دیکھنے میں تقرب الصلاۃ بنا دیا گیا ہے, نماز سے قریب مت آؤ, بعد میں جو کہہ رہا ہے نہیں پوچھ رہے ہیں. نہیں بول رہے. ایسے بیسوں موقع ملتے ہیں کہ جب آدھی بات بتلائی جاتی ہے تاکہ لوگ گناہ کرنے لگیں اور آسانی کر دیں ان کے گناہ میں, تب جا کر فائدہ ہوتا ہے. قاضی شرعہ کو کیا فائدہ ہوا, کیوں اس نے حکم لکھ دیا کہ امام کو قتل کیا جا سکتا ہے اسلام کی بنیاد پر. بھائی قاضی سے فتویٰ اسلام کی بنیاد پر مانگا جاتا ہے. قاضی شرعہ وہ قاضی کے جو امام مولا کے زمانے میں کوفے کا قاضی تھا, وہ ابن زیاد کے لیے لکھ رہا ہے کہ ان کی قتل کی جو ہے جو کوشش ہو رہی ہے وہ صحیح ہے اور اسلامی ہے. اتنا فلیکسیبل ہو جاتا ہے معاملہ. آج کے دور میں بھی یہی حالت ہو رہی ہے. بڑی مشکل ہے اگر ہم اپنی پیورٹی کو نہ پالیں, اور وہ ٹریڈیشن جو ائمہ سے آج تک چلتا آ رہا ہے, جو رسول سے آج تک چلتا آ رہا ہے, جو قرآن سے آج بھی جڑا ہوا ہے, اور جس میں تحقیق کی گنجائش ہے, اجتہاد کا در کھلا ہے. پرفیکشن اگر ہے تو پھر اجتہاد بند ہونا چاہیے. کبھی بھی سوسائٹی کے بدلتے ہوئے حالات میں پرفیکشن آ ہی نہیں سکتا. پرفیکشن کیسے پاسبل ہو, آپ ایک گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, ہر وقت آپ کو ایک نیا چیلنج آتا ہے سامنے. کبھی لال لائٹ آ جاتی ہے, کبھی گرین لائٹ آ جاتی ہے, کبھی کوئی آپ کو اوورٹیک کرتا ہے, یا کبھی آپ کسی کو اوورٹیک کرنا چاہتے ہیں, کبھی ٹریفک جام میں آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے, کبھی کوئی رانگ سائڈ آ جاتا ہے. آپ کو ہمیشہ ہوشیار رہنا پڑتا ہے یا نہیں رہنا پڑتا ہے, سترک رہنا پڑتا ہے نہیں رہتا پڑتا ہے جوانوں کے لیے, ٹھیک ہے. دین بھی ویسی ہے, نئے نئے حالات پیدا ہوتے جائیں گے. مجتہدین کا کام ہے کہ ان کے مطابق حکم کرنا پڑے گا. ورک ان پروگرس ہے یہ, ورک ان پروگرس ہے یہ, رکنے والی چیز نہیں ہے. کیسا روک دیا گیا سمجھ میں نہیں آتا, کیوں روک دیا گیا وہ سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ آگے بڑھنے والی گاڑی نہیں تھی, شرمندگی ہوتی اس لیے روک دو. ہمارے یہاں جو ٹریڈیشن ہے وہ شرمندگی کا ٹریڈیشن نہیں ہے. وہ تو عز و من تشاؤ والا, وہ تو ذل و من تشاؤ والا ہے. جس کو اللہ عزت بخشتا ہے عزت بخشتا ہے, جس کو ذلیل کرتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے. یہ ٹریڈیشن کو میرے جوان سمجھیں, یہ پیورٹی کو میرے جوان سمجھیں, اس کی اہمیت کو جانیں. یہ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے اب تک یہ انبروکن ٹریڈیشن کی اہمیت قائل ہو جائیں اور اس کو اپنی روح دے دیں, اپنی جان دے دیں. اس کے بعد دیکھیے دنیا آپ کو بدلتی ہے یا آپ دنیا کو بدلتے ہیں. وہ مومنی کیا جسے دنیا بدل دے, اور وہ مومنی کیا جو دنیا کو نہ بدلے. دونوں طرف سے بات چلتی ہے. وہ مومن ہی کیا جو دنیا کو نہ بدلے, اور وہ مومنی کیا جسے دنیا بدل دے. تو یہ آپ کی بنیاد بن جائے کہ اگر دنیا ہلا رہی ہے مجھ کو تو میں مومن نہیں باقی رہ رہا ہوں, اور اگر میں دنیا کو تبدیل کر رہا ہوں, خیر کے راستے پر لے جا رہا ہوں, تو میں ایمان کے راستے پہ ہوں. لیکن اس میں ملنا پڑتا ہے, اس میں جڑنا پڑتا ہے, ہماری انا کو ختم کرنا پڑتا ہے, اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. انما المومنون اخوا کی بات سمجھ میں آنی چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے مومنین آپس میں ہوتے ہی نہیں مگر بھائی. یہ بھائی چارگی کا مطلب کیا ہوتا ہے, بھائی بننے سے فائدہ کیا ہوتا ہے. اگر انسان غیر ماں باپ کے پیدا ہو کر اگر بھائی بننے لگیں, جس میں ہر قسم کا آدمی جڑ سکتا ہو, کہ جو رسول کے دور میں ہوا تھا, کمزوروں کو اٹھانے کا کام بھائی چارگی سے ہوتا ہے. اگر کمزور کو بھائی سمجھو تو اٹھا لو گے. طاقتور کا تو سبھی بھائی بننے کو تیار ہے, طاقتور کا بھائی تو سبھی بننے تیار ہے, کمزور کا بھائی بننا ہے. امام نے ایک مرتبہ, ان کے ایک صحابی دور شہر سے آئے, امام جعفر صادق علیہ السلام, تو پوچھا ان سے کیسے ہیں, سب خیریت سے ہیں؟ تو کہا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں. تو امام نے کہا تم ہمارے شیعوں میں سے ہو؟ تو کہا ہاں میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں, یعنی قریبی لوگوں میں سے ہوں. امام نے کہا کہ پھر تمہارے یہاں پیسے والوں کا غریبوں سے رابطہ کیا ہے؟ امام کا سوال. تمہارے یہاں پیسے والوں کا غریبوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ کہا کہ اس قسم کا کوئی رابطہ ہمارے یہاں ایگزسٹ نہیں کرتا, موجود نہیں ہے. امام نے پلٹا کر امیڈیٹلی کہا پھر تم اپنے آپ کو شیعہ کیوں کہتے ہو؟ تمہاری نظریں اگر دولت کی طرف ہو, دولت والوں کی طرف ہو, اور غریبوں کی طرف نہیں جا رہی ہو تو پھر تم ہمارے کہاں سے ہو گئے؟ تم اس کے ماننے والے ہو، کہہ رہے ہو نا جو رات کا کھانا نہیں کھاتا تھا، یہ کہہ کر کہ کوئی دور دراز علاقے میں حجاز یا یمامہ میں بھوکا نہ رہ گیا ہو، تم اپنے اطراف کو کے لوگوں کو کم از کم دیکھ لو، لوگوں سے قریب تو ہونا شروع ہو، اگر قریب نہیں ہو جاؤ گے تو سمجھ کیسے پاؤ گے؟ یہی فکر تھی، یہی دنیا کو بدل دینے والی فکر تھی کہ جو حسین کو آگے بڑھا رہی تھی اور دشمنان حسین کو ان کے خلاف جوڑ رہی تھی، سب مل رہے تھے کہ حسین کو شہید کر دیں، کیونکہ حسین چاہ رہے تھے کہ اصلاح ہو جائے، ریفارم ہو جائے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، کل میں نے اس کو پڑھا تھا، اصلاح ہو جائے، ریفارم ہو جائے. جج کی قوم کمزور پڑتی جا رہی ہے، اس کا ویلیو سسٹم کولیپس ہوتا جا رہا ہے، اس کی طاقت ٹوٹتی جا رہی ہے، اس میں ان کو سپورٹ نہیں مل رہا ہے، کمزوروں کو جن کو سپورٹ کیا جانا چاہیے، اور طاقتوروں کا کلب بن چکا ہے کہ جو جتنے منافع ہیں وہ اپنی طرف سمیٹتے جا رہے ہیں، اپنی طرف کھینچتے جا رہے ہیں، اور علماء بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. کیوں علماء ساتھ دے رہے ہیں؟ امام نے کہہ دیا تھا یہ کیوں، کہ ان کو دنیا طلب کرنی تھی اور ان کو مخالفت کرنے میں حکام کی موت کا ڈر تھا، تم نے کمزوروں کو ظالمین کے حوالے کر دیا. یہ امام کا خطبہ ہے، تم نے کمزوروں کو، تو حسین کی راز کیا ہے؟ کمزوروں کا ہاتھ تھام لینا، اللہ کا نام لے کے تھامنا. ارے ہم کون رازق ہیں، ہم کو رزق ملتا ہے تو دیتے ہیں، کہاں کہاں کہیں کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے اپنے آپ کو، ہم کو رزق ملتا ہے تو دیتے ہیں، اس کا ہے اس کا لے کر اس کی کمزور تک پہنچاتے ہیں، اس پر بھی ثواب دیتا ہے، ایسا رحمان اور ایسا رحیم ہے. ایسے رحمان اور رحیم کو اور ایسے نانا کہ جو رحمت للعالمین تھے، ان کو دیکھ کر یہ رحمت کا قافلہ حرکت کر رہا تھا. کربلا پہنچ جاتے ہیں شب عاشور، آ جاتی ہے، امام اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دشمن فقط مجھے چاہتا ہے، یہ تمہارے خلاف کچھ کرنا نہیں چاہتا، میں اپنی بیعت تمہارے سروں پر سے اٹھا لیتا ہوں، تم چاہو تو چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، ایک ایک دو دو کر کر چلے جاؤ، اگر ممکن ہو سکے تو میرے گھر والوں کو بھی لے کر چلے جاؤ، یہ فقط اور فقط مجھے چاہتے ہیں، کسی اور کو نہیں چاہتے. یعنی حسین پھر بھی آمادہ تھے کہ اگر کوئی بھی نہ رہے تب بھی حسین کربلا میں اکیلا رہے گا، مگر امام آپ کے اطراف کیسے کیسے جمع ہو گئے. جناب عیسیٰ نے اپنی پوری تبلیغ میں 12 کو چنا تھا، حواریون کو، ڈسائپلز کو، کہ اس میں سے ایک نے دھوکہ دیا، 10 بھاگ نکلے اور ایک نے پہچاننے سے انکار کر دیا، ٹوٹل اگر نکالا تو 0 فالوور نکلے. جس وقت صلیب پر چڑھانے کی تیاری ہو رہی تھی جناب عیسیٰ کو، حسین کو 72 تو مل ہی گئے، انفینٹ فگر ہے نا، 0 کے مقابل 72 انفینٹ فگر ہے. تو امام نے کہا کہ دیکھو، ہر آدمی نے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ کہا، کسی نے یہ کہا امام 70 مرتبہ ہم اگر مارے جائیں اور پھر زندہ کرے کیے جائیں تو آپ کی نصرت سے ہاتھ نہیں ہٹا لیں گے. تب امام نے کہا دیکھو، تمام کے تمام کل مارے جاؤ گے، تمام کے تمام ہم مارے جائیں گے. یہ بات کہی، بغل میں قاسم کھڑے تھے، قاسم بالغ نہیں تھے، انہیں یقین نہیں ہوا کہ یہ سب جو مارے جائیں گے ان میں میں بھی رہوں گا یا نہ رہوں. پوچھتے ہیں، یا اماں انا فی من یقتل، اے چچا کیا میں ان میں سے ہوں جو مارے جائیں گے؟ کیا میں ان میں سے ہوں جو مارے جائیں گے؟ امام جواب نہیں دیتے، سوال کرتے ہیں. جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جہاد غلبہ جہاں پر جنگ کی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے غلبہ حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ حاصل ہو سکے یا حاصل نہ ہو سکے، لیکن ارادہ غلبے کا ہے، وکٹری کا ہے. اس میں شرط ہے کہ جس کو آپ جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں وہ بالغ ہو، وہ بالغ ہو. اور ایک قسم کا جہاد ہے جس کو جہاد استماتا کہا جاتا ہے، وہ جہاد جو فقط موت حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے. امام نے کہہ دیا تھا ہم سب شہید ہوں گے، امام نے نہیں کہا تھا کہ ہم چانس ہے کہ ہم غلبہ پا لیں گے، نہیں کہا تھا، کہا تھا ہم سب شہید ہوں گے. اور مکے سے نکلتے وقت بھی کہا تھا کون ہے جو خون دل اپنا ہمارے راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہے. تو امام کلیئر تھے کہ یہ جہاد استماتا ہے. جہاد استماتا میں شرکت کی شرط شعور ہوتا ہے، بلوغ نہیں ہوتا. وہ شخص شریک ہو سکتا ہے جو بالغ نہ ہو لیکن شعور ہو. اس لیے امام نے یہ سوال کیا، کیف الموت عندک، اے قاسم موت تمہارے یہاں کیا ہے، کیا معنی رکھتی ہے؟ قاسم تمہارے یہاں موت کیا معنی رکھتی ہے؟ جو جواب ابن حسن سے ہونا چاہیے تھا، حسن کے بیٹے سے یتیم کے یتیم نے دے دیا. اے چچا موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے، اہلا من الاصل. میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. امام کہتے ہیں ہاں بیٹے مارے جاؤ گے، ایک آزمائش کے بعد مارے جاؤ گے. صبح عاشور نمودار ہوتی ہے، اصحاب تمام شہید ہو جاتے ہیں، ہاشمین کی منزل آتی ہے، علی اکبر جا چکے ہیں، اونو محمد بھی جا چکے ہیں، قاسم کی حالت یہ ہے کہ چچا سے اجازت طلب کر رہے ہیں، ملتا ہے کہ ہاتھ اور پیر چوم رہے تھے امام کے کہ مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے اجازت دے دیجئے. امام نے آخر میں اجازت زبان سے تو نہیں دی لیکن ہاتھوں کو بڑھا دیا. قاسم گلے لگ جاتے ہیں اور شدید گریہ ہوتا ہے چچا اور بھتیجے کا. اس کے بعد روانہ ہوتے ہیں. قاسم کا سنو سال اتنا تھا کہ ان کے اندازے کی نہ زرہ تھی نہ کول تھی جو سر پر ٹوپی پہنتے ہیں جنگ کرنے والے، نہ ہی وہ جوتے تھے جو جنگی پہنتے تھے. دشمنوں کا راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا یہ فرد نکلا، یہ بچہ نکلا، اس کے بائیں جوتے کی ڈوری کھلی ہوئی تھی، معمولی قمیض میں آگے بڑھ رہے ہیں. وہی راوی کہتا ہے کہ نو فلقت من القمر، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی چاند کا ٹکڑا آیا ہے، حملہ کرتے ہیں گے کچھ لائنوں کو واسلے جہنم کرنے کے بعد ایک صدا بلند ہوتی ہے، یا مادرکنی، اے چچا مجھے پا لیجئے. امام تیزی اور سرعت کے ساتھ جاتے ہیں، جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، غبار کے بعد جب غبار چھٹتا ہے تو امام پہنچتے ہیں، قاسم کا سر امام کے گود میں ہے، پیر رگڑ رہے ہیں. امام کہتے ہیں کہ قاسم تم نے پکارا لیکن تمہارا چچا تم کو فیض نہ پہنچا سکا، اس حالت میں روح پرواز کرتی ہے. امام اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اب جو ہے جب پہلے لگے تھے سینے میں تو ہاتھ پیر طاقت رکھتے تھے قاسم کے، اب وہ طاقت چلی گئی تھی. امام نے سینے سے لگایا، حرکت کرنے لگے تو زمین پر قاسم کے پیر نشان کھینچتے ہوئے آگے بڑھتے نظر آ رہے تھے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.